أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ سورہ شورہ کی آخری آیات ہیں اور اس کے اوپر سورہ شورہ ختم ہو رہی ہے ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان کیسے لے کر آئے جبکہ آپ نہ خدا تعالی کو دیکھتے ہیں اور نہ اس سے بالمشافہ کلام کرتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے اور اللہ تعالی کو دیکھتے تھے. یہ یہودیوں نے سوال کیا، اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم آپ پر ایمان لائیں کیسے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، نہ تو آپ اللہ تعالی سے بات کر سکتے ہیں نہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس کا حاصل یہ ہے کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ آمنے سامنے کلام کرنا اس دنیا میں ممکن نہیں. ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان یوں آمنے سامنے جیسے ہم اور آپ بیٹھ کر بات کرتے اس طرح بات کر لیں. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کو نہیں سنا بلکہ پس پردہ آواز سنی. ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ کلام کرنے کی صرف تین صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک الہام کا طریقہ جس کو وحین کا لفظ سے تعبیر کیا کہ کسی مضمون کو قلب میں ڈال دینا، اللہ تعالیٰ نے کسی مضمون کو کسی انسان کے دل میں ڈال دیا. یہ جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور نیند میں بصورت خواب بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القی فی روعی، کہ میرے دل میں یہ بات القا کی گئی. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، ان میں شیطانی تصرف نہیں ہو سکتا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لم يتمثل بی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے گویا کہ مجھ کو ہی خواب میں دیکھا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے گویا کہ مجھ کو ہی خواب میں دیکھا، میرے علاوہ کسی دوسرے انسان کو اس نے خواب میں نہیں دیکھا. تو یہ فرمایا کہ کسی دوسرے انسان کو اس نے نہیں دیکھ سکتا. جیسا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خواب میں دیکھا ہے لیکن شکل ہمیں صاف محسوس نہیں ہو رہی. تو ہوتا ہے بہت سارے اوقات کے اوپر کہ شکل وہ محسوس نہیں ہوتی. تو انسان کے بارے میں حدیث شریف میں اس کے بارے میں فرمایا کہ من رآ فی المنام فقد رآنی, جس انسان نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی خواب میں دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَمْ يَتَمَثَّلُ بِي, کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ انبیاء کی صورت میں شیطان کبھی بھی نہیں آ سکتا. اس صورت میں الفاظ جو ہیں اللہ تعالی کی طرف سے نہیں ہوتے. جب دل میں کوئی بات آتی ہے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ مضمون دل کے اندر آتا ہے, جس کو ہم اصطلاح میں الہام کہتے ہیں. دل میں یہ بات اللہ تعالی نے الہام فرمائی. یہ نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایک مضمون دل میں آ گیا, جیسے جب کوئی انسان بیان کرتا ہے, بات کرتا ہے, کوئی کسی کو کہتا ہے, تو ایک مضمون دل میں آتا ہے کہ اس بات کو اس عنوان سے بیان کیا جائے. یہ دل میں ایک بات آئی. تو دوسری صورت قرآن کریم میں اللہ سے گفتگو کی آئی ہے من وراء حجاب, یعنی جاگتے ہوئے کوئی کلام پس پردہ سنے. جیسے دیوار کے پیچھے سے کوئی انسان سن رہا ہے, پردے کے پیچھے سے سن رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر یہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا, مگر زیارت نہیں نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کے. اسی لیے زیارت کی درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے میرے رب, ربی ارینی انظر الیک, اے میرے رب آپ مجھ کو اپنے دکھلا دیجیے, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جس کا جواب اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی, آپ مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. جو بھی سلسلہ گفتگو ہے من وراء حجاب, پس پردہ. یہ حجاب جو انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مانے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو حق تعالیٰ کو چھپا سکے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں چھپا سکتی. اس کا نور ہے اللہ کا, اللہ کی نشانیاں ہیں دنیا میں, پوری دنیا کے اندر اللہ کا نور ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو چھپا نہیں سکتی. بلکہ انسان کی قوت بینائی ایسی کمزور ہے کہ وہ اس نور تک جاتی نہیں ہے, اس حق کی زیارت نہیں کر پاتی. ایک ہوتا ہے نا آنکھوں کی بینائی کے اندر وہ بات نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ سکے. لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں پہنچا دیں گے اور انسان کی بینائی بڑھ جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کر سکے گا روز آخرت میں. تو یہی علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رؤیت باری تعالیٰ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے دیدار نصیب ہوگا تمام اہل ایمان کو. تو یہ جو فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ دنیا میں گفتگو نہیں کر سکتا, وہ اس لیے ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی دنیا میں کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. تیسری صورت یہ فرمائی کہ اے یرسل رسولا, وحی کا ذریعہ. جیسے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی دے کر بھیجا. یہ تیسری صورت ہے اللہ سے گفتگو کرنے کی. تو ایک صورت ہو گئی دل میں کوئی بات آنے کی, دوسری صورت ہو گئی پس پردہ گفتگو کرنے کی, تیسری صورت ہو گئی وحی کے آنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی سلسلہ ہوتا تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے اور وہ وحی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرتے تھے. یہ اللہ رب العزت نے پورا قرآن پاک اسی طرح ہے. پورا قرآن پاک جو نازل ہوا وہ بذریعہ وحی نازل ہوا. تو اس لیے یہ جو فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے, قرآن پاک کا ترجمہ یہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر کے لیے کے اندر طاقت نہیں ہے ان یکلمہ اللہ کہ وہ اللہ سے بات کر سکے. یعنی یوں بات کرنے کا مطلب جیسے ہم اور آپ آمنے سامنے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ایسے نہیں بات کوئی کر سکتا. ہاں تین طریقے ہو سکتے ہیں اللہ سے گفتگو کرنے کے. نمبر ایک الا وحین, کوئی القا دل میں، وحی یہاں پر القا کے معنی میں، الہام کے معنی میں، کوئی انسان کے دل میں کوئی بات اللہ نے ڈال دی، او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کوئی اپنا فرشتہ نازل کر دے، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ اس کے اوپر بھیج دے جو ان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام پہنچا دے، جیسے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پورا قرآن پاک لے کر نازل ہوئے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ وحی کر دے اللہ کی حکم سے جو چاہے، جو اللہ نے پیغام بھیجا وہ من عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے. اس لیے جو وحی کا طریقہ ہے، یہ وحی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ، انبیاء کرام پر آتی، ان کے علاوہ کسی کے پر نہیں آتی. دل میں بات الہام آنا وہ تو اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، دل میں کوئی بات آ گئی، اور یقیناً اچھی بات آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. جیسے کوئی انسان بیان کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، دل میں ایک مضمون آ گیا کہ اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا جائے، فلانے سے دل میں کوئی بات کہی جائے، یہ دل میں ایک بات ہے. اور اللہ سے پس پردہ گفتگو، یہ انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اور یرسل رسولا، اللہ کی طرف سے وحی اتری، یہ بھی اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. یہ کسی عام انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ سکتی. تو اس کو فرمایا کہ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے اپنے بندوں پر جو چاہتا ہے. انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، برتر ہے، سب سے اوپر ہے، حکیم حکمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت حکمتوں والا، کہ اس نے اپنے سے گفتگو کرنے کے لیے، اللہ رب العزت نے اپنے سے بات کرنے کے لیے مصلحت کے مطابق یہ تین طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، کہ ان تین طریقوں سے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا گفتگو ہوگی. اسی قاعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا. وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ جو ہم نے تین طریقے بیان کیے، ان تین طریقوں میں سے ہم نے طریقہ یہ کیا کہ ہم نے اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی وحی بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اللہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر آتے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی تو وہ اتنی بھاری بھرکم ہوتی تھی، آپ کے اوپر بوجھ ہوتا تھا کہ آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے ٹانگ کے اوپر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ وحی آئی تو اتنا بوجھ مجھ کو محسوس ہوا کہ گویا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے، اتنا بوجھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کا بوجھ بھی بہت مشکل سے سہارتے تھے. تو اللہ کا حکم ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے، وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، روحن ایک فرشتے کے ذریعے سے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، من امرنا اپنے حکم سے. اللہ کے طریقے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے بنائے، اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور یہ جو وحی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک نور بنایا، اور یہ جو نور ہمیں حاصل ہوا قرآن کی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی بھیجا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما كنت تدری بل علم الکتاب وللایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. ما كنت تدری بل کتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو تو پہلے یہ بات پتہ بھی نہیں تھی کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، نہ آپ کو یہ بات پہلے پتا تھی کہ پورا ایمان کیا ہے. ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے، جتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے کبھی بھی انہوں نے بت پرستی اور شرک نہیں کیا. وہ ابتدا سے ہی اس نہج کے اوپر چلے کہ کبھی انہوں نے غیر اللہ کے سامنے سر نہیں ٹیکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، تمام انبیاء کرام کو لے لیں. چنانچہ کفار اللہ کے نبی پر اعتراض تو بہت کرتے تھے کہ آپ یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ انسانوں کی طرح ہیں، آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ جو قرآن سنا رہے ہیں یہ قصہ کہانیاں یہ باتیں تو کرتے تھے. کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ بھی تو ہماری طرح بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے. کبھی کسی کافر نے یہ نہیں کہا. یہ تو کہا کہ آپ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتابیں، یہ آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لی، ہے نا جی، یہ طرح سو کرتے تھے. لیکن یہ کہیں کہ جی ہمیں آپ شرک سے روک رہے ہو، بت پرستی سے روک رہے ہو، اور کل تو آپ بھی پہلے تو آپ بھی بت پرستی کیا کرتے تھے، کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جتنے انبیاء کرام آئے کبھی بھی وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے. ہاں یہ تو ہوا کہ ایمان جب تک نبوت نہیں ملی تو ایمان کی پوری حقیقت بھی سامنے نہیں آئی، لیکن جب نبوت عطا ہو گئی اور پھر اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ایمان کامل کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنی شروع ہوئی. اس کو فرمایا کہ ما کنت تدری ما الکتاب، یہ تو آپ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اللہ میں پوری بات کیا ہے. ولل ایمان، اور نہ آپ یہ بات جانتے تھے کہ پورا ایمان کیا ہے، ایمان کا جو مکمل ترین درجہ جو اب حاصل ہے یہ کیا چیز ہے. وہ نفس ایمان نبوت، نبی کو نبوت سے پہلے بھی حاصل ہوتا تھا، نفس ایمان ملتا تھا، لیکن ہم نے آپ کو نبوت اور قرآن دیا، اور اس قرآن کو آپ کے لیے پہلے سب سے اول آپ اور اس کے بعد دیگر تمام انسان ان کو بعد میں ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ولکن جعلناہ نوراً، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا اس ہدایت کے آ جانے کے بعد، اور آپ اس کے مخاطب تھے. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں ان بندوں اپنے بندوں کو جس کو ہم چاہتے ہیں. وانک لا تهدی الى صراط مستقیم، اور بے شک آپ بھی تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل کیا تو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن پاک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نور ایمان کی ہدایت عطا فرماتے. لیکن جس جو نہیں چاہتا سمجھنا، جس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایت نہیں ملتی. قرآن کریم نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بالکل سچی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ قرآن کیا ہے، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جو دنیا کی زندگی میں اتنا مست ہو کہ قرآن کے کسی حکم کو وہ خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہت سارے ہمارے بھائی وہ ہوتے ہیں، ہوتے تو مسلمان ہیں، لیکن قرآن پاک کے کوئی بھی حکم ان کے سامنے بیان کر دو، ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی اس سے واقع نہیں ہوتی. نمازیں وہ نہیں پڑھتے، روزے وہ نہیں رکھتے، گناہ کے کاموں کو وہ نہیں چھوڑتے، معصیتوں کو وہ ترک نہیں کرتے. اللہ کا حکم ان کو بتاؤ، وہ آگے سے بحث ہی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. نہیں یہ تو یوں نہیں ہو سکتا، یہ تو یوں نہیں ہو سکتا، اچھا ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا. تو بھائی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مشوروں کا محتاج تھوڑی ہے، وہ تو رب کائنات ہے، ساری کائنات کی چیز کا علم اس کے پاس ہے. وہ ہم اور آپ مشورے دیں اور ہم آپ مانے نہ مانے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور اسی وقت تک کا فیصلہ جب تک آپ دنیا کے اوپر زمین کے اوپر چل رہے ہو. جس دن زمین کے اندر گئے تو یہ عیش بھی ختم جو اس وقت ہمارے چل رہے ہیں، پھر تو انسان دنیا سے چلا گیا. تو قرآن ہدایت متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے. ولکن جعلناہ نوراً، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا. نہدی بھی، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے، جو حق کی تلاش میں، جو پہلے فیصلہ کر چکا ہے نعوذ باللہ کہ نہیں عیسائیت صحیح ہے، جو پہلے فیصلہ کر چکا ہے نہیں ہندو مت صحیح ہے، اور وہ قرآن پڑھتا ہے، اس لیے پڑھتا ہے تاکہ آپ کے اوپر اعتراض کرے، اس کو نہیں ہدایت ملتی. اس کو نہیں ملتی، کیونکہ وہ پہلے سے طے کر چکا ہے کہ میرا مذہب ٹھیک ہے، یہ مذہب نعوذ باللہ قرآن کا غلط ہے. لیکن ایک انسان نیوٹرل ہو کر، بالکل درمیان میں ہو کر سوچے کہ جو حق ہے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بتا دے کیا ہے، اور نیوٹرل ہو کر قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرے، آپ یقین مانیے اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہدایت عطا فرما. جو لوگ سرکشی کرتے، دیکھو نا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، قارون ہے، فرعون ہے، یہ آخر وقت تک ڈٹے رہے اس بات کے اوپر کہ نہیں ہمارا مذہب صحیح ہے. انا وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے اپنے تو ہم نے تو اپنے آبا اجداد کو اسی دین پر پایا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. آپ ایک دین کی آواز کرتے ہو جو توحید والا دین ہے، ایک اللہ والا دین ہے، نعوذ باللہ ہم نہیں مانتے اس کو. جب وہ یہ دل میں بٹھا چکے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت تو اس کو ملے گی نا جو ہدایت کی تلاش میں ہو، جو ہدایت کو سمجھنا چاہتا ہو، حق کو سمجھنا چاہتا ہو، نیوٹرل ہو. نیوٹرل ہو کر سنے اور سمجھے، پھر دیکھو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرماتے. یہ قرآن نور ہے. اس کو فرمایا کہ صراط اللہ، یہ اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ صراط اللہ کا راستہ، اس اللہ کا راستہ ہے جو اللہ کے مالک ہے آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز کا. آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز کا وہ اللہ کیا ہے؟ وہ مالک ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کو لوٹ کر جانا ہے. دنیا عارضی، دنیا میں بسنے والے انسان عارضی، دنیا میں ہماری جائیدادیں، پیسے، دولت، شہرت، عزت، ڈگریاں، تعلیمی قابلیتیں، سب ایک ہچکی کے فاصلے پر ہے. ایک سانس نکلی سب ختم، دنیا میں کچھ نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے، الا، سن لو یہ بات، دنیا میں زیادہ کڑفو مت دکھانا، دنیا میں زیادہ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، یہ ساری تمہاری زندگی کے کھیل تماشے ہیں. انما الدنیا لعب و لہو. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے. وتفاخرم بین الاموال، اور یہ فخر بازیاں کرنا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس بیٹے ہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ، دنیا کے کھیل تماشے ہیں. ان پر تھوڑی فیصلے ہونے ہیں آخرت کے، کہ بھئی کس کے پاس دولت زیادہ تھی، کس کے پاس ڈگریاں زیادہ تھیں، کس کے پاس یہ زیادہ تھا، اس پر تھوڑی آخرت کا فیصلہ ہونا ہے. آخرت کا فیصلہ کس کے اوپر ہونا ہے؟ بخشش کے اوپر. کس انسان کے اللہ نے بخشش کی، کس کو جنت میں داخل کیا، وہ کامیاب. جو جنت میں چلا گیا کامیاب، وہ جنت میں چلا گیا کامیاب، وہ دوزخ میں چلا گیا ناکام. فمن زحزح عن النار، قرآن پاک کی آیت ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس انسان کو دوزخ سے دور کر دیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جس انسان کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان کامیاب ہے. اور یہ جو ہماری دنیا کی جو اونچ نیچ ہوتی ہے طاقت کے بلبوتے پر، شہرت کے بلبوتے پر، یہ تو سب ایک دنیا کے اپنے کھیل تماشے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو بھی دیتا ہے، غیر مسلم کو بھی دیتا ہے. بادشاہتیں مسلمانوں کو بھی ملتی ہیں، غیر مسلموں کو بھی ملتی ہیں. شہرت سب کو ملتی ہے، دولت سب کو مل جاتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، یہ سب چلتا رہتا ہے. لیکن یہ دنیا کی اونچ نیچ کی بنیاد پر آخرت کے فیصلے نہیں ہونے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی. ہم یہ سمجھتے ہیں، کافر لوگ یہی تو کہتے تھے، کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمیں دنیا زیادہ ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس دنیا زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے. تم لوگوں کے پاس چونکہ دنیا کم ہے، اس لیے اللہ تم سے ناراض ہے. اس بنیاد کس پر وہ فیصلہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے مزین کر دیا دنیا کی زندگی کو ان لوگوں کے لیے جو کافر لوگ ہیں. کافروں کو دنیا اتنی خوبصورت بنا کر اللہ نے دے دی، وہ اتنے اس میں منہمک ہو گئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ آج جو ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی حالت دیکھو کیا حالت ہے تمہارے پاس، تو دنیا بھی کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس تو دنیا بھی کچھ نہیں ہے. اس کے اوپر وہ مسلمانوں کا کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا کہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ، یہ دنیا کی بنیاد پر نہیں، فرمایا کہ والذین اتقوا، جو لوگ دنیا میں متقی ہیں، فوقهم یوم القیامۃ، وہ قیامت کے دن اوپر ہوں گے، دنیا کی بنیاد پر اوپر نہیں ہوں گے، اپنے تقوی کی بنیاد پر اوپر ہوں گے. یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں کسی کو دولت مل گئی، شہرت مل گئی تو وہ سمجھنے لگا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اس لیے مجھ کو مل رہا ہے. اللہ نے تو قارون کو بھی بہت خزانے دیے، فرعون کو بھی بہت خزانے دیے، اللہ نے تو ابو جہل ابو لہب کو بھی بہت خزانے دیے، بڑے بڑے قوم عاد اور قوم ثمود کو بھی بڑی بڑی دولتوں سے نوازا، قوم شعیب بھی بڑی نافرمان تھی اس کو بھی جناب بڑی دولت سے نوازا، لیکن کیا اللہ ان سے راضی تھا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ میں نے دنیا میں کیا دیا، دنیا میں تو میں سب کو دیتا ہوں، لیکن والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ روز قیامت میں سب سے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں میں یہ مت سمجھنا کہ جس کو میں نے دولت دے دی، کھانے پینے کو زیادہ دے دیا، شہرت زیادہ دے دی، منصب زیادہ دے دیا، وہ انسان سے اللہ راضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا تھا، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں زیادہ دیا، اس کو کم کیوں دیا. بعض لوگ ہوں گے بہت قابل ہوں گے، بہت کچھ سب کچھ ہوگا لیکن دولت نہیں ہوگی. بعض لوگ ہوں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تعلیمی قابلیت کچھ نہیں ہوتی لیکن دولت بے شمار، اللہ کے فیصلے. اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میرے لیے بے ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت میرے نزدیک دنیا کی نہیں، دنیا میں سب کچھ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت بیان فرمائی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اس بنیاد پر فرمائی کہ دیکھو جو لوگ کے دنیا میں بہت زیادہ پھلتے پھولتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ جناب ہم آخرت میں بھی اسی طرح پھلیں گے پھولیں گے، اور جو لوگ دنیا میں کمزور ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں بھی کمزور ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کا الگ حساب ہے، آخرت کا الگ حساب. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کافر غیر کافر سب کو نواز رہا ہے، لیکن آخرت میں جنت، جنت ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے جو اللہ کے متقی بندے ہوں گے، ان کا نصاب وہاں پر الگ ہوگا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے الا الی اللہ تصویر الامور، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تمام امور کا، تمام کاموں کا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے مطابق پہ فیصلہ کرنے والے. بات کا حاصل یہ ہوا کہ در حقیقت اصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنی چاہیے، اور انسان کو غیر مسلموں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا حساب دنیا میں برابر کر دیتے ہیں. دنیا ان کی آخری منزل ہے، ہماری آخری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری آخری منزل آخرت ہے. دنیا اس منزل کی سیڑھی ہے، دنیا اس آخری منزل کی کیا ہے. انما تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے. اور یہ خود ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی انسان کی زندگی آج ختم، کسی کی کل ختم، کسی کی پرسوں ختم، کہاں گئی دنیا، کہاں گئی شہرت، کہاں گئی ڈگریاں، کہاں گئی جناب دنیا کے عہدے اور منصب. کوئی بچا سکے گا کسی کو؟ کبھی بھی نہیں بچا سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائیے. سورہ شورا آج ختم ہو گئی، اب اگلی سورہ سورۃ الزخرف ہے انشاءاللہ، پھر وہ اس کو انشاءاللہ ان ہفتوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم, یا رب ذوالجلال والاکرام, قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, یا اللہ, تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. تمام مرحومین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی محمد.